خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، صدا ان کی تقریر پہ ہے یقیناً، صدا ان کی تقریر پہ ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس بزم کے صدر محترم، حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، ہم لوگ بہت مدت سے جملہ چھوٹے بڑے بوڑھوں سب کی زبان سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ یہ جملہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہم میں سے شاید وہ آیت کوئی شخص ہو جس نے یہ جملہ نہ سنا، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور کیوں نہ ہوتا۔ قرآن کریم میں ہمارا رب یہ بات ذکر فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا آخری ٹکڑا یہی ہے: وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو ہر شخص اس دنیا سے رخصت ہونے کے موقع کے اوپر دنیا پر تف کر کے جاتا ہے کہ تو نے مجھ کو دھوکے میں رکھا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو ایمان میسر نہیں، تو وہ یہ کہتا جاتا ہے کہ اگر مجھ کو آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا تو کم سے کم میں مومن ہوتا، اور جو مومن ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، وہ دنیا پر یوں کہہ کر تھوک کر جاتا ہے کہ مجھے اگر آخرت کی زندگی کا اس درجہ یقین ہوتا جو ابھی میسر ہے، تو کل تک جتنے اعمال کیے اس سے کہیں زیادہ بہترین اچھے اعمال کرتا۔ آپ نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے اور بزرگوں نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ہر آدمی دنیا کو دھوکے کا سامان بتا کر اس دنیا سے رخصت ہوتا۔ ہمارا رب بھی ایک جگہ کہتا ہے: یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، تم لوگ سنبھل کے رہو، یہ دنیاوی زندگی کہیں تم کو اپنے دھوکے میں نہ پھانسے۔ اور بہت زیادہ دھوکا دینے والا یعنی شیطان، وہ تم کو کہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ واقعی یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہیں, ہم لوگ اس دنیا کے دھوکے کے سامان کو اس درجہ نہیں پہچان سکتے جس درجہ وہ شخص پہچانتا ہے جس کی آنکھیں بند ہو جاتی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے. میرے بھائیوں, روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے, مشکات شریف میں روایت موجود ہے, جب کسی مومن کے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو وہ مومن اپنے اٹھانے والوں کو پکار کر کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو, اس دنیا سے جلدی باہر نکالو. اور اگر کسی کافر کا جنازہ ہوتا ہے, فاسق فاجر گنہگار کا زمانہ جنازہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے اٹھانے والوں سے مجلس پکار کر کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. آپ غور کرو, روایتوں میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ مجلس کی یہ آواز انسان اور جنات کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوق سنتی. آپ اس حدیث شریف پر غور کرو, شاید اس سے پہلے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی. آخر کیوں مومن نیکی کرنے والا دنیا کو چھوڑ کر اگلی منزل کی طرف جانے کی تیزی دکھلاتا ہے, اور کیوں کافر آدمی اور جس آدمی کو نیکی میسر نہ ہو, گناہ میں جس کی زندگی گزری ہو, کس کو فجور جس کی زندگی کا معمول رہا ہو, وہ کیوں اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا؟ میرے بھائیوں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی جملہ اپنی زبان پر بار بار بولتے ہیں, لوگوں کی زبان سے بار بار سنتے بھی ہیں, مگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس جرم کے مجرم ہم تھوڑے ہیں, یہ تو دوسرے لوگ جرم کرتے ہیں, اس جرم میں اور اس گناہ کے اندر تو اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ ایسے جملوں کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہیں ہمارے پاؤں تو اس دلدل میں پھنسے نہیں ہیں, ہم اس بات کو طے کر سکیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس جملے کا کیا مطلب کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ایک مطلب تو یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جس سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں, یہ سچ مچ زندگی نہیں ہے بلکہ خواب ہے. اور ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے بہت سارا پیسہ کمایا, اپنے پیسوں کے ذریعے سے ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا, محل تعمیر کر کے ایک رانی کے ساتھ میرا نکاح ہوا, بہت ساری اولاد ہوئی, باغ و بہار ہے اور دنیا بھر کے ایش و عشرت کے سامان ہے, اور کوئی دکھ نہیں ہے, ساری قسم کے سکھ ہی سکھ ہیں, اور ایک لمبا عرصہ وہ اس محل میں رہتا ہے, مختلف قسم کی مستیاں اور مزے اور لطف اندوزیاں کرتا ہے, اور آنکھیں کھلتی ہیں تو نہ محل ہے اور نہ باغ و بہار ہے, نہ اپنے اہل و عیال ہیں اور نہ کچھ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کا یہی حال ہے, خواب میں کسی کو لاکھ محل اور کوٹیاں میسر ہو جائے, وہ آدمی بیدار ہونے کے بعد اگر بے گھر ہے تو بے گھر ہی رہے گا, خواب کا محل اس کے سر کے اوپر گھروندہ بن کے سایہ فگن نہیں ہو سکتا. ایک آدمی دے دیا ہے, شادی نہیں ہے تو خواب میں شادی کا ہو جانا بیداری کے بعد اس کو بیوی نہیں دلوا سکتا, اہل و عیال نہیں ہے تو محض خواب میں پچاسوں اولاد کا دیکھ لینا انسان کو با اولاد نہیں بناتا. بس ویسا ہی ہے, ہم لوگ اس دنیاوی زندگی سے مزے لوٹنے میں, لطف اندوزیوں کے اندر جتنے بھی مشغول ہوں, یہ سب فانی لطف اندوزیاں, یہ زبان کے چٹکارے اور مختلف قسم کے ٹیسٹ جو زبان کو لگتے ہیں, یہ سب ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے. علماء نے فرمایا ہے کہ ابھی ہماری جان میں جان ہے, ابھی آنکھیں بند ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, نہ یہ بلڈنگ ہے اور نہ کوئی چیز, ایک خون کا عالم ہے یہ دنیا, سوائے خواب کے اور کوئی چیز نہیں.
یہ ہماری آنکھیں اس وقت جو دیکھ رہی ہے سب دھوکا ہے. اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں بھی کہا گیا اور ہماری زبان تک بھی یہ جملہ ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ایک بزرگ نے بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں لیکن سچ مچ یہ آنکھیں بند ہیں. جس دن یہ آنکھ بند ہوگی اس دن سچی آنکھ کھلے گی. یہ جو دار ہے اس وقت دنیا کا وہ فانی گھر ہے. اس کو فنا ہونا ہے, چتر بچتر ہونا ہے, درہم برہم ہونا ہے. اس کو ایک باقی زندگی آنے والی ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد ہماری نگاہیں دیکھے گی. وہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے, جنت ہے, جہنم ہے اور مختلف قسم کے آخرت کے سچے نقشے ہیں. تو آخرت کے ان سچے نقشوں کے مقابلے میں اگر آپ اس دنیاوی زندگی کو دیکھو گے تو وہ یقیناً دھوکے کا سامان لگے گا. جیسے بیدار ہونے کے بعد وہ آدمی جسے خواب یاد ہے وہ اپنی خواب کے محل کو دیکھتا ہے اور چمن کو دیکھتا ہے اور گلو گلزار کو دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں. اس کو یوں خواب میں محسوس ہوا کہ میں نے 50 سال کی زندگی گزار دی بڑی عیش و عشرت میں, لیکن یہ تو چند گھڑیاں تھی جس میں فقط ایک خواب کی حیثیت سے اس نے چیزیں کی. میرے بھائیوں ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اس کا دوسرا مطلب علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے. ایک تو یہ ہمارا ظاہری جسم و ڈھانچہ اور ایک روح. دو چیزوں سے انسان تیار ہوتا ہے. ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف فکر کرتے ہیں اس جسم و ڈھانچے کو اور ظاہر کو لطف پہنچانے. ہمیں کوئی اچھی آواز کان سے سنائی دے, ہماری زبان اچھے ذائقے اور ٹیسٹ کو اپنی زبان کے اوپر رکھے اور ظاہری لطف اندوزیاں ہم کو حاصل ہو, جسم کو لذت حاصل ہو, بس ہم اس دنیا کے اندر اتنا ہی سامان کرتے ہیں. حالانکہ سچی لذت آنکھیں بند ہونے کے بعد جو روح کو ملے گی وہ ہے, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سچی لذت سے ہم ناآشنا رہتے ہیں. نہ تو اس کو حاصل کرنے کی کوئی فکر, نہ ہی یہ ایک لذت سے اس عنوان سے اس کو پہچاننے کی کوئی فکر. یہ ایک دوسرا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھا رہے ہیں. صرف جسم و جان اور ظاہر کو لطف پہنچانے کی ہمیں فکر ہے. میں آپ کو دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے نقد فائدے ہیں جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور ہاتھ محسوس کرتے ہیں وہی ہمارے نزدیک فائدے ہیں. اور رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے جو فائدے دکھائے ہیں ان چیزوں پر ہمارا اتنا یقین نہیں جتنا ایک مومن کا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے, اور اصل زندگی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو انسان کو میسر ہونے والی ہے وہ. اور سچ یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کی طرف جانے کی تیاری اور تیزی تب دکھلاتا ہے جب دنیاوی زندگی کو قربان کر کے وہاں اس نے نیکیاں بھیجی. اور آخرت سے بھاگنے اور دنیا میں مزید رہنے کی تمنا تب کرتا ہے جب دنیا میں ساری لطف اندوزیاں اختیار کر کے وہاں کوڑا رکھا ہو. تو اسے وہاں سوائے آگ کے اپنی ناکامی سے کچھ نظر نہیں آتا, تو کون آدمی آگ کی طرف اپنے آپ کو جھونکنا اور جھونچنا چاہے گا. ہاں جس نے اپنی آخرت آباد کی اور دنیا کے اندر بہت مجاہدے ریاضت کرکسر سادگی کے ساتھ اللہ کے احکام پر چل کر اس کی فرما برداری اور اطاعت کر کے اس نے یہاں مشقتیں جھیلی اور آخرت کو آباد کیا, اس آدمی کو آنکھیں بند ہونے کے بعد اپنی نیکیاں نعمتوں کی شکل میں نظر آئے گی اور ایک بچے سے لے کر بڑا ہر ایک اچھے منظر کی طرف لپکتا دوڑتا. میرے بھائیوں اسلام ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے, اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات نہیں ہے, بلکہ انسان کی طبیعت کی اس کمزوری کو پچھلے تمام صحیفوں میں لگ بھگ ذکر کیا گیا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کو جو دکھتا ہے اس نقد کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں.
چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو ذکر فرماتے ہیں, بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. میرے بھائیوں, کچھ تعلیمات تو وہ ہیں جو صرف قرآن کریم میں آئی ہیں, پچھلی امتیوں کو یہ تعلیمات نہیں دی گئی, اور بعض تعلیمات کامن ہیں, ہر امت کے لوگوں کو ان تعلیمات سے آشنا کیا گیا اور انسانی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی. یہ وہ کمزوری ہے جو پچھلے امتوں کو بھی جو ہے دیا گیا, بتائی گئی, اور اس امت والوں کو بھی بتائی گئی. چنانچہ ہمارا رب کہتا ہے تم لوگ دنیاوی زندگی کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو, حالانکہ آخرت یعنی بعد میں آنے والی زندگی خیر لیے ہوئے ہیں اور دیر پا بھی ہے. اور یہ مضمون پچھلے صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ اتار چکے ہیں, حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیے گئے صحیفوں میں اس مضمون کا تذکرہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے رب نے پچھلے تمام لوگوں کو جس چیز سے آگاہ کیا اور اس امت کو بھی اس سے آگاہ کیا, وہ مضمون بڑا گہرا ہوگا اور نہایت ہی قابل اہتمام اور قابل قدر ہوگا. خلاصہ اتنا میرے بھائیوں, ہمارا رب کہتا ہے کہ تمہارے سامنے دو چیزیں ہوں تو جو دکھتی ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو, اور جو نہیں دکھتی مگر اللہ رسول نے کہی ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف مثالیں دے کر لوگوں کو اس راہ پر لانا چاہا کہ ان ایگزامپلوں کو اپنے پیچھے نظر رکھو, ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھو اور اس طرح سے زندگی گزارو, تو انشاءاللہ آخرت پیچھے نظر رہے گی اور دنیا کو مؤخر کرو گے. میں نے جو حدیث شریف آپ کو سنائی بڑی اہم حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی آدمی رہتا ہے, یا تو راہ گزر اس دنیا کے کسی راستے سے گزر جاتا ہے اس طرح اپنی زندگی گزارو. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک آدمی ویزا لے کر سال بھر کے لیے یا چھ مہینوں کے لیے یو کے گیا یا کسی اور جگہ کے اوپر گیا, تو پھر ان جگہوں کے اوپر جسے چھ ماہ رہنا ہے یا ایک سال کے لیے رہنا ہے, وہ باقاعدہ اپنے گھر کو خرید کر محلہ تعمیر نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا کہ پچاسوں سال اس کو وہاں جینا ہے, بس وہ چھ ماہ یا ایک سال کی ویزا کے بقدر اپنا عرصہ جو گزارنا ہے کچا چچا سادگی کے ساتھ کہیں رہا تو کیا نہ رہا تو کیا, اس طرح ٹیمپرری وہ وہاں انتظام کرتا ہے اور اپنا چھ ماہ یا سال پورا کر کے اپنے وطن واپس چلا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایگزامپل دے کر فرمانا چاہتے ہیں کہ یو کے جانے والا جو پردیسی ہے جسے ہنگامی طور پر وہاں رہنا ہے, وہ جس درجہ انتظام کرتا ہے, تم اس دنیا میں وطن چھوڑ کر آئے ہو, یہاں بھی تم کو ٹیمپرری انتظام کرنا ہے. بس اگر غیر مقصود چیزوں کے اندر آپ نے اپنی صلاحیتیں کھپا دی تو اصل وطن کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ, بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے حوصلے ہوں تو آپ یوں سمجھو جیسے پہلے زمانے کے اندر اس طرح کے اسپار ہوا کرتے تھے اونٹوں پر سواریوں کے اوپر, تو وہ دن بھر سفر کرتے تھے اور رات کو کسی درخت کے نیچے پیروکش ہو جاتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے صبح تک رات وہاں گزارنے کی حد تک جو ہے کبھی ٹینٹ ڈالا نہیں ڈالا, سوئے نہیں سوئے اور صبح اٹھ کے پھر سفر پر جائے. مجھے بتائیے ایک آدمی جسے کسی درخت کے نیچے ایک شب گزارنی ہے ایک رات گزارنی ہے, وہ اگر جھونپڑا بنانے میں یا محل تعمیر کرنے کے اندر اپنا وقت لگا دے تو اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی اور صبح ہوتے ہوتے یہ گھر کیا تیار ہوتا جانے اور رخصتی کا وقت آ چکا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ راہ گزر جس طرح سے معمولی چیز پر قناعت کر کے اپنی یہ چند گھڑیاں گزار دیتا ہے, تمہارے لیے دنیا بھی ایک راستہ اور ایک راہ سے زیادہ ہے اس کے اپنی رکھتی. تم آخرت سے نکلے ہو, ابھی راستے پر چل رہے ہو اور واپس اپنے وطن کے اوپر تم کو جانا. میرے بھائیوں, اس حقیقت کو جو لوگ پیش نظر رکھتے ہیں وہ حضرات دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتے. بہت موٹی بات ہے, لیکن اس موٹی بات کو مستحضر نہ رکھنے اور خیال میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, اور جن کو یہ بات پیش نظر ہے وہ حضرات ایک گھڑی کے لیے دھوکہ نہیں کھاتے, بلکہ اس کے ایک قدم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایگزامپل دے کر ہماری دنیاوی زندگی کی حقیقت اور واضح کر دی. چنانچہ مشکات شریف کی شرح میں ملا علی قاری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں, آپ نے فرمایا, عد نفسک من اصحاب القبور, اپنے آپ کو قبر والوں میں سے جیتے جی سمجھا کر. آپ نے دیکھا ہوگا قبر والے آدمی کا ایک ہی ریزن ہے, وہ اپنے رب کے مجاہدے میں ہے, نہ اسے دنیا کی کے شور شرابے سے کوئی واسطہ ہے, نہ کسی کی غیبت سے, نہ کسی کی تعریف سے, نہ کسی کی مذمت سے. بس تمہارا ایک ہی ریزن ہونا چاہیے, تمہاری ایک ہی نگاہ ہونی چاہیے, بس دنیا میں اس طرح سے رہو. اس کے اور بھی مطلب ذکر کیے گئے ہیں, لیکن مجھے اس وقت آپ کے سامنے جو مطلب ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ جیسے قبر میں رہنے والے آدمی کو اور کچھ مقصود نہیں ہوتا, میرے رب کا مشاہدہ اور اگلی منزل کا مشاہدہ فقط ایک ہی چیز ہوتی ہے. دنیا میں تم اپنا مقصود ویسا ہی رکھو, آخرت کو پیش نظر رکھو, اور دنیا میں جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر چیزوں کو استعمال کر کے یہ راہ گزار. علماء نے بہت اچھی مثال سے اس کو واضح کیا ہے. آپ کہیں گے کہ اس دنیا میں رہیں اور دنیاوی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو جی کیسے پائیں گے؟ ارے کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ, یہ آپ کا رزق ہے, اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے, مگر اس کو مقصد مت بناؤ. مقصد ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے. اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ آپ سامنے والے شخص کو جب دیکھتے ہو تو آپ کی نگاہ جب سامنے والے پر پڑتی ہے تو آس پاس کی چیز بھی آپ کو دکھائی ضرور دیتی ہے, لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہوتی. چنانچہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو میں اس وقت اسی وقت ان کو دیکھنے کے موقع سے آس پاس پر ہی میری نگاہ ہے. ابھی وہاں پہ اگر روشنی ہوگی تو میں اوپر سے نگاہ ہٹا کر وہاں اس روشنی کی جانب دیکھوں گا, ادھر کوئی اور دھماکہ ہوا تو میری نگاہ نیچے ہٹ کے اب اس دھماکے کی طرف جا رہی ہے, لیکن میں جب ان کو دیکھ رہا ہوں تو آس پاس کی چیزیں میرا مقصود نہیں ہے. ہاں دکھائی ضرور دے گی, بس ویسے ہی دنیا میں آپ کا مقصد, آپ کا ویژن, آپ کی نگاہ کا مرکز آخرت ہونی چاہیے. دنیا سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھاؤ اور گزار دو اپنی پوری زندگی. میرے بھائیو, یہ ہے حقیقت دنیاوی زندگی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھا تھا اور اپنے لیے برسا بھی, امت کے سامنے آپ نمونہ رکھ گئے کہ زندگی بشر ایسی گزار سکتا ہے جیسے میں نے گزاری. آپ بھی بشر تھے اور تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل و نمونہ تھے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے جتنی تعلیمات اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی حیثیت سے ان کو جاری بھی کر دیا, تاکہ کسی کا یہ منہ نہ رہے کہ یہ تو کاغذی اصول ہیں, کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں, برت کر کوئی دکھا دے. ارے ہیں آپ نہیں, آپ کی پوری جماعت نے اس کو برت کر دکھایا ہے. میں آپ کو دو واقعے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بھی اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے مگر آخرت آپ کے پیش نظر کتنی زیادہ رہتی. چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, آپ کے بدن کے اوپر اٹھنے کے موقع سے نشان پڑ گئے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر حاضر ہوئے, تو آپ کے بدن کے اوپر چٹائی کے وہ نشان دیکھ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اداس ہوئے, غمگین ہوئے, کچھ جملے بھی کہے ہوں گے, رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نعمتیں مانگ لی ہوتی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا, اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس حقیقت کو کتنا سمجھا تھا. آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, ما لی ولی دنیا, مجھے دنیا سے کیا مطلب, کیا سروکار, ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحها وترک, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام,
آپ نے فرمایا میری مثال تو ایسی ہے, سفر کرتا کرتا ایک آدمی رات کو کسی درخت کے پاس پہنچا, تھوڑی دیر کے لیے اس نے رات کو درخت کا سایہ حاصل کیا اور صبح کو یہاں سے رخصت ہو کر چل دیا. تو میں اس دنیا میں کوئی پرمیننٹ نہیں آیا ہوں, اس طرح ٹیمپرری ہوں جس طرح سے درخت کے نیچے سونے والا ایک آدمی.
میرے بھائیو, ایک شاعر نے اس کو عربی میں بہت اچھے پیرائے میں نقل کیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ بڑے وجد کے ساتھ اس نے یہ شعر کہا ہے, بہت معنویت رکھتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے, نزلنا ہا ہنا ثم ارتحلنا ہكذا الدنيا نزول وارتحال. آگے پیچھے بہت سے اور بھی اشعار ہیں اور ہر شعر اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے, وہ یہی تھا, ایک مرتبہ سفر کر رہا ہوگا تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹینٹ ڈال کے وہ رکا, جب صبح اپنا خیمہ سمیٹنے لگا تو اس وقت اس نے یہ اشعار کہے, نزلنا ہا ہونا تم برتحلنا, ہم رات کو یہاں رکے تھے اور آج صبح تو ابھی چل بھی دیے, کوچ کر رہے ہیں. بس یہی مثال ہے دنیا کی, یہاں آنا ہے اور پھر چلے جانا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہے آخرت کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت. اب جو لوگ آخرت کے ویژن سے دنیا کو دیکھتے ہیں, یہ سچی بات یہ ہے کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور بہت سے عامی حضرات جو علمی چیزوں کو نہیں جانتے مگر اس حقیقت کو پہچانے ہوئے ہیں, ان حضرات کا دل زندہ. ہمارے ایک عزیز ہیں, ہمارے گاؤں میں یو کے سے وہ آئے تھے, تب مجھے کہہ رہے تھے آج سے کئی سال پہلے کہ پڑوسی ملک سے انگلینڈ میں ایک جماعت گئی. آپ کو معلوم ہے جماعت کے اندر جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے بولنا رہتا ہے, چاہے رٹے رٹائے الفاظ ہی صحیح, دو چار پانچ جملے ان کی باری کے اوپر ان کو بولنے رہتے ہیں. تو اس جماعت میں ایک باورچی بھی تھا جو نہایت ہی گاؤں کا رہنے والا سیدھا سادہ, وہ اپنی باتوں کے اندر اٹک اٹک کر جو ہے آگے بڑھتا ہے تو بیان کیسے کر سکتا ہے. تو جب اس کی باری آئی اس نے بہت معذرت کی کہ میں بالکل نہیں بول سکوں گا, اللہ کے واسطے مجھے معذور رکھو. تو لوگوں نے پھر اصرار کیا اس کو کہ نہیں, جو آئے تجھ کو اللہ جو ڈالے بولنا ہے تجھ کو, یہ یہاں کا اصول ہے, تجھ کو کہنا ہے آخرت کی جو بات تجھ کو یاد ہو بول. وہ ہمارے عزیز کہہ رہے تھے کہ وہ بابر کی بیچارہ تپ تپاتا اٹھا اور اٹھ کر اس نے صرف اتنا کہا, میرے بھائی میں تو کچھ نہیں جانتا, اتنا جانتا ہوں کہ ہم سب ایک وطن سے نکلے ہیں, یہ ابھی راستہ گزار رہے ہیں اور واپس اس وطن کی طرف ہم کو جانا ہے. تو اتنا بولا اور اس کا مضمون ختم. لیکن مضمون ختم کیا ہوا, وہ ہمارے عزیز کہہ رہے کہ پورا مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا. اس نے حقیقت سجا دی کہ ہم لوگ جو اس جگہ جی رہے ہیں یہ کوئی ہمارا ہمیشہ کا مقام نہیں ہے, اصل وطن تو ہمارا آخرت ہے اور اس کی طرف سے نکلے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے. میرے بھائی, یہ اس حقیقت کو ایک عامی باورچی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. کوئی علمی دقائق کا جاننے والا ہونا ضروری نہیں, اس حقیقت پر جس کی نظر وہ آدمی بہترین کامیاب نہیں زندگی گزار سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے اوپر نظر ڈالیں اور اپنی زندگی کو اسی سے آباد کریں. ہمارا ویژن صرف آخرت ہونا چاہیے, دنیا کی طرف ہمارا التفات مقصود کی حیثیت سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مکتب کا یہ اجلاس ہے اور اس میں جو ہے ایک عجیب دوسرا مضمون چھیڑا گیا, آخر مناسبت کیا ہے. اب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جملہ ہم جب سنتے ہیں کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس جرم کے مجرم تو دوسرے ہیں, ہم تھوڑے گنہ گار رہے ہیں, اس سے ہم تو دنیاوی زندگی سے دھوکا نہیں کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن نے جس کو کہہ دیا کہ اکثر بچر کے افراد جو ہوں گے وہ اس مرض کے مریض ہوں گے, اس بیماری کے بیمار ہوں گے, تو پھر اپنے آپ کو کوئی نکال کیسے سکتا ہے. ہاں, زمانے میں شکلیں بدلتی ہیں, حیثیت بدلتی ہیں, آدمی الگ الگ شکلوں میں دھوکہ کھاتا ہے. اس وقت بھی ہم لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں مختلف شعبوں میں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں تب آپ کو اندازہ ہوگا. اس وقت ہماری اس طرف کی بچیوں کے اندر اچھی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بڑا گلگلا ہے. देखा आपने पिछले सालों इतना ज्यादा एहतमाम नहीं था जितना इस वक्त किया जाता है, और यहां तक एहतमाम किया जाता है कि हम लोग दुनियावी तालीम को शायद मकसूद समझ रहे हैं और दीनी तालीम जो हमारे लिए जरूरी है उसकी तरफ ऐसे इल्तिफात कर रहे हैं जैसे सामने देखने वाला आदमी इधर उधर देखता है। इस तरफ जो हमारा इल्तिफात है गैर मकसूद, हमने ये दीन बनाया और मकसूद विजन हमारा दुनियावी तालीम हो गई, ये धोखा है। और आप कहेंगे कि हम थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, दुनिया वाले करते हो तो करें, हम तो ऐसा नहीं करते। मेरे भाइयों, आज अक्सर लोगों की जुबान के ऊपर ये बात आ गई कि अगर हम मकसद के अंदर ज्यादा वक्त देकर असली तालीम और दुनियावी तालीम हमारे बच्चों को नहीं देंगे तो हमारा बच्चा ग्रेजुएट नहीं बनेगा, और ग्रेजुएट नहीं बनेगा तो खाएगा क्या? असली तालीम और दुनियावी तालीम गोया इन लोगों के नजदीक इंसान के भिक्ष की जमीन। यहां तक मुसलमानों की जुबान पर जुमले आ गए, क्या इस जुमले के आईने में ये नहीं देखा जाता कि ये आदमी दुनिया को मकसूद बना रहा है और आखिरत इस बारे में इसकी जुबान से कभी जुमला नहीं निकलेगा। हाँ, बार बार सुनेंगे आप किसी इंसान को अगर आप कहें कि भाई दीनी तालीम की तरफ उसको लगवाइए, दुनियावी तालीम में इतना न खपाइए कि दीनी तालीम मजरूह और जख्मी होकर रह जाए, तो ये तो बोलते नजर आएंगे लोग कि जी ये खाएगा क्या बड़े होकर, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि अपनी आंख बंद होने के बाद वहां जाकर क्या करेगा। अरे आपने महदूद दुनियावी जिंदगी के लिए तो फिक्र की, लेकिन दीनी तालीम दिलवाकर आखिरत आबाद होती थी उससे आपकी नजर आपने चुरा ली, हटा दी आपकी नजर आपने। नहीं बोलता हूं ये, बस एक बात यकीन जानो, जहां तक खाने पीने की बात है, हमारा ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में भी ये मजमून आ चुका है और कुरान शरीफ दोनों का ऐलान करता है, हर आदमी का रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे में ले रखा है। वलन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ह, कोई जी तब तक मर नहीं सकता जब तक अपना रिस्क पूरा न कर ले। चाहने के बाद भी, सुसाइड की कोशिश के बाद भी लोगों को मौत नहीं आती, क्यों? दाना पानी लिखा है, आप अपनी मर्जी से ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो जो मोमिन इतना दर्जा यकीन रखता था कि हमारे रब ने हमारे लिए जितनी रोजी लिखी है वो जब तक पूरी नहीं होगी हमारी मौत नहीं आ सकती, उसकी जुबान पर ये जुमला कैसे हो सकता है कि दीनी तालीम में मजबूर रहकर हम भूखे रहेंगे, हमारा रिस्क रह जाएगा? मेरे भाइयों, ये जुमले वो हैं जो हमारे अंदर में क्या फिजा तैयार हो चुकी है उसकी की तर्जुमानी करती है, और यही दुनियावी जिंदगी से धोखा खाना है कि इंसान यहां की जिंदगी को मकसूद समझ रहा है। और किसी मिसाल की जरूरत नहीं है, किसी दलील की जरूरत नहीं है, मैं आपको कहता हूं हमारे बच्चे मकसद की तालीम के लिए घंटा देते हैं और दुनियावी तालीम के लिए 8-8 घंटे देते हैं, जबकि दुनियावी हमारी दुनियावी जिंदगी कितनी है भाई, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गए, बहुत बहुत 90 साल, और कोई यकीनी नहीं कि इसका दुनियावी तालीम हासिल करना अपनी जिंदगी में उसको यकीनन काम भी आ सकता है। तो अरे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हुए लेकिन उनकी जिंदगियों ने वफा नहीं की, या वो माजूर हो गए और अपने इस तालीम के जरिए से हासिल की हुई डिग्री से वो फायदा हासिल दुनियावी भी नहीं कर सके, कोई यकीनी नहीं है। हाँ, दुनिया में जो नेकियां कमाई आखिरत के अंदर उसका अजर मिलना अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद और यकीनी है, तो उस चीज की तरफ हमारा इल्तिफात नहीं है। कितनी ताज्जुब की चीज है, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए 1 घंटा बहुत ज्यादा, और मुख्तसर की दुनियावी जिंदगी जिसमें ये चीज नफाबख्श होगी या नहीं होगी इस बारे में भी अभी हमको तरद्दुद है, उस बारे में हमारे बच्चों के 8-8 घंटे। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अलमिया हो गया है, आज हमारे बच्चे नौजवान होकर गैरों के फितनों का जो शिकार हो रहे हैं, उसकी बुनियाद ये है कि बच्चों को उनके मकसद की तालीम का हक नहीं दिया गया था। इस बच्चे ने मकसद में अकीदा सीखा ही नहीं था, तो जब फिरके बाल्ला वाले, गुमराह फिरके वाले इसके सामने अपने अकाइदे बातिला रखते हैं, बड़ी आसानी से हमारा नौजवान लड़का और लड़की इनके फितनों का शिकार हो जाते हैं।
آپ یقین جانیے اس میں جہاں اور اسباب کام کر رہے ہیں بنیادی طور پر ہمارے بچوں کو مکتب میں نہ سکھلائے گئے عقائد اور کم وقت میں ان کو مکتب پڑھانے کی یہ جو فکر ہے یہ چیز بہت بڑا سبب بنی ہوئی ہے. میرے بھائیوں اس پس منظر میں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس بچے کو ماں باپ نے صحیح وقت مکتب میں نہیں بھیجا اور یہ بچہ عقائد سے سیرت سے اور اسلامی تعلیمات سے کورا رہا جس کی بنیاد پر بڑے ہو کر گمراہی کا شکار ہوا تو یہ بچہ جہاں مجرم ہے کیا اس کے وہ ماں باپ مجرم نہیں؟ کیا کل کو ماں باپ اللہ کے حضور یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ جیومیٹری اور ہسٹری اور میتھس اور سائنس کا پڑھانا اس درجہ ضروری تھا اس وجہ سے ہم نے ان کو عقائد سے اور سیرت سے اور اخلاق سے کورا رکھا؟ یہ جواب دے سکیں گے ماں باپ کیا؟ اور نہیں دے سکیں گے تو پھر اللہ کے یہاں مواخذ ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ارشاد فرما چکے ہیں کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی. اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ سے ان کے دینی اور تعلیم و تربیت کے حق کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا. جہاں یہ بچہ بڑے ہو کر اگر گمراہ ہوا خود مجرم ہے اس سے زیادہ اس کے ماں باپ مجرم ہیں. میرے بھائیوں شیطان نے پھر ایک دم سے ہم سے دینی تعلیم رخصت نہیں کروائی. وہ بہت ہوشیار ہے زیرک ہے وہ کسی دوسرے رخ پر انسان کو موڑتا ہے اور اصل چیز سے غافل کرتا ہے. اب ہمارے یہاں مختلف قسم کے راستے اس نے اپنا کر مکتب کی تعلیم کو جو انسان کے ایمان کی حفاظت کی ضامن تعلیم تھی اس سے انسان کو کورا رکھنا چاہا. اس نے ایک پٹی کو یہ پڑھائی کہ بھائی کیا ضرورت ہے مکتب کے اندر باقاعدہ گھنٹہ بچے کو چھوڑنے جانا واپس لینے جانا؟ ان سب جھنجٹوں سے چھوڑو اپنے گھر کے اندر شام کو آدھا گھنٹہ کسی مول صاحب کو ٹیوشن کے لیے بلا لو. دن بھر بچہ دنیاوی تعلیم میں رہے اور دینی تعلیم آدھا گھنٹہ ٹیوشن حاصل کر لے. بہت ہوشیار ہے کلیور ہے ہمارا بچہ جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر دوسرے بچے دو دو گھنٹے میں جو حاصل کرتے ہیں نا مول صاحب سے آدھے گھنٹے کے ٹیوشن میں وہ حاصل کر لے. شیطان نے پٹی پڑھائی بہت سے ماں باپ نے ساتھ دیا. آپ دیکھ لیجیے نہیں بھیجتے باقاعدہ مکتب کے اندر مدرسے میں ماں باپ نہیں بھیجتے. شہروں میں یہ چیز اور عام ہو رہی ہے ٹیوشن دینی تعلیم کے ٹیوشن کا مزاج عام ہو رہا ہے. آدھے گھنٹے کے اندر یہ بچہ قرآن سیکھے عقائد سیکھے دین کی معلومات سیکھے وضو نماز اور مختلف قسم کی چیزیں عملی اور پریکٹیکلی سیکھے یا کیا سیکھے؟ ارے آپ کو ہسٹری کے لیے اور سائنس کے لیے گھنٹہ کم پڑتا ہے اسی لیے تو آپ وہاں ٹیچر کے پاس پھر ٹیوشن بھیجتے ہو. تو وہاں آپ کا سائنس اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اسکول کا گھنٹہ کافی نہیں ٹیوشن بھی ضروری. اور دین کی تعلیم اتنی حقیر ہو گئی کہ آدھے گھنٹے میں سب فنون پر مہارت حاصل کر لی. یہ ماں باپ بڑے ہو کر آنکھ کھلی آنکھوں دھوتا کھا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے رب نے کہا تھا لا تغرنکم الحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے دھوکہ مت کھانا. تم اللہ کو خوش نہیں رکھو گے مکتب کے اوقات میں کٹوتی کر کے یا اس طرح کی تعلیم دے کر اللہ کا حق مارو گے تو اللہ تمہیں خوش نہیں رہنے دے گا. جس نے اللہ کو خوش نہیں رکھا اللہ اس کو خوش نہیں رکھتا. انصر اللہ ینصر دستور ہے یہاں اللہ کی نصرت کرو اللہ تمہاری نصرت کرے گا ورنہ نصرت اللہ کی نہیں ہوئی تو تم اپنے آپ کی نصرت کی امید مت رکھو دستور ہے. ہاں اللہ کسی پر فضل فرما دے یہ ایک الگ بات ہے باقی قاعدے کی بات یہ ہے کہ انسان اگر رب تعالیٰ کی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رکھتا ہے. تو یہ ایک پٹی شیطان نے پڑھائی جس کی وجہ سے مکتب کی تعلیم بوجھی ہو گئی کمزور ہو گئی. ایک چیز یہ بھی ڈالی گئی شیطان متبادل رکھتا ہے آپشن رکھتا ہے اور پھر اچھی بات چھوڑاتا ہے. تو اس نے مکتب کی تعلیم کا یہ اچھا خاصا بنایا نظام چھوڑوانے کے لیے آن لائن دروس اس میں جو ہے بچوں کو مشغول کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کیوں ضروری ہے بچے کے سامنے پروجیکٹر رکھ دو یا موبائل نیٹ رکھ دو یا لیپ ٹاپ رکھ دو. فلاں ملتا پڑھا رہے ہیں ان کے سبق کے اندر بچہ اس مادھیم سے اور اس کی معرفت اور توسط سے شریک ہو جایا کرے. جو بچہ اپنے معلم کے پاس نگرانی کے اندر خدا خدا کر کے پڑھتا ہے یہ معلم کی غیر حاضری کے اندر
نیٹ میں دیکھ کے بڑے اہتمام سے دینی تعلیم حاصل کرے گا. اس کی کچی عمر ہے, نادانی ہے, لیکن آپ ماں باپ تو پختہ کار ہیں, آپ کیوں نادانی برتتے ہو؟ آن لائن مدائن وقتی طور پر انسان کو مجبور کر کے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دلوا دے. یہ بچہ چار دن بیٹھے گا, 40 دن بیٹھے گا, اور پھر دینی تعلیم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, کورا رہے گا یہ بچہ. اور اس عنوان سے ماں باپ کے ہاتھوں بچوں کی تعلیم و تربیت کا حق غارت کروایا جاتا. ابھی یہ بھی سسٹم چلا ہے ہمارے ہندوستان میں, نہیں آیا ہے اللہ کرے, بڑے پیمانے پر نہیں آیا ہے, کبھی کبھی تھوڑا چالو بھی ہو گیا, اللہ کرے وہ بھی بند ہو جائے. ایک چیز یہ چلائی گئی کہ بھائی مکتب میں الگ بھیجو, اسکول میں الگ بھیجو. ایسا مت کرو, اسکول کے اندر ایک پیریڈ ہم رکھ دیں گے جس کے اندر جو ہے اس بچے کو سب سکھا دیا جائے گا, صرف اسکول جائے گا بچہ, مکتب کے نام سے مستقل کسی جگہ نہیں, بس اسکول کے اندر ایک پیریڈ رکھوا دیں گے. میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے جن جگہوں کے اوپر یہ پیریڈ رکھوایا گیا ہے, ان جگہوں کے اوپر بچے کی دینی تعلیم مچھل کر رہ گئی ہے, ختم ہو کر رہ گئی ہے. ارے جہاں اصلی تعلیم کے لیے وقت ڈھونڈا جاتا ہو باقاعدہ, تو کبھی بھی خالی گھنٹے کی ضرورت پڑے گی نا تو قربان اسی گھنٹے کو کیا جائے گا. اس کے آگے پیچھے 10-15 منٹ کی ریسیس دی جائے گی, اور کسی اور گھنٹے میں سے گوارا نہیں ہے ریسیس دینا, لیکن اس میں سے جو ہے بچے کا وقت فارغ کیا جائے گا. اور پھر معلم آیا کیا, پڑھایا کیا, نہیں پڑھایا کیا, جو مستقل حاصل کیا جاتا ہے ضمن کبھی وہ حاصل نہیں ہوتا. اور اگر بچے نے صحیح تعلیم پا بھی, ایک بڑا نقصان اسکول میں پیریڈ کی شکل میں دینی تعلیم دلوائے جانے کا یہ ہے کہ دینی علوم کی حیثیت اس بچے کے ذہن میں تابع ہونے کی رہے گی, اور پیش نظر اصل مقصود دنیاوی تعلیم ہوگی. ارے 10 گھنٹوں میں سے اس نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو ہے دینی تعلیم کے لیے دیا, تو بھاری پلڑا کس کا رہا؟ میرے بھائیوں یہ دھوکے ہیں شیطان کے. اور دیکھ لو کوئی ایک آدھ نظیر بتا دو, مثال بتا دو جس نے اس طرح سے پڑھ کر بچے نے کمال حاصل کیا ہو. میرے بھائیوں شیطان یوں کہنے نہیں آئے گا کہ آپ مکتب چھڑوا دو, یہ دوسرے آپشن اور متبادل رکھ کر آپ کو ہاتھ دلوا دے گا. اللہ کرے ہم بڑے ہو کر نادانی نہ برتیں, بڑے ہو کر یہ کچاپن نہ کریں. یہ تو اس میں کھپ جائیں گے بچے کے کچی عمر کا تھا, بے سمجھتا, لیکن ہم نے تو بڑے ہو کر نادانی کی. میرے بھائی اللہ کے واسطے ان دھوکوں میں مت پڑیے, مکتب کو اپنے اولاد کو اوقات دیجیے. 1 گھنٹہ ہر جس کافی نہیں ہے. آج کل یہ جو کچھ بھی فتنے ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شکار ہو رہے ہیں, سن لو اور کان کھول کر سن لو, اس کی بنیادی وجہ مکتب میں ان بچوں کو نہ دی گئی تعلیم, نہ دی گئی تربیت, اس کی بنیاد پر ہے. اگر مکتب میں انہیں تعلیم کا حقیقی حق دیا جاتا, مکمل ان کی تربیت ہوتی, بہت امید تھی اللہ کی ذات سے کہ یہ نوجوان کسی فتنے کا شکار نہ ہوتا. میرے بھائیوں ابھی بھی پانی سر سے اوپر نہیں گیا ہے, بہت سنبھل جانے کی ضرورت ہے. یہ مکاتب ہمارے یہاں جو کام کر رہے ہیں ان کی افادیت اور اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بچوں کو یہاں ہم اسکول میں جس درجہ اہتمام سے بھیجتے ہیں, اس سے کہیں درجہ اہتمام سے بھیجنے کی ضرورت ہے. آپ کم وقت دے رہے ہو کچھ نہیں, لیکن ذہن میں تو اس کو بلند مقام رکھو. اگر وہاں کے 8 گھنٹوں کی بنیاد پر وہ تعلیم آپ کے ذہن میں بلند ہو گئے اور الیعوذ باللہ اس تعلیم کی حقارت آ گئی, تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ہمارے یہ بچے تو کورے رہیں گے, ہمارے ذہن و دماغ بھی ایمانیات سے خالی ہو جائیں گے. میرے بھائیوں ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ مکتب کی افادیت کو پہچانیں, ہمارے بچوں کو پیٹ بھر کر مکتب کا وقت دیں, دلوائیں, اور اس جگہ ان کو بھیج کر ہمارا ویژن, ہمارا اصلی مقصود اور نظر مقصود ہماری آخرت کو بنائیں. ورنہ اگر ہم دنیا کو زیادہ وقت دے کر دینی تعلیم کو ضمنی اور تابع بناتے ہیں, یاد رکھو آپ دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھانے والوں میں سے ہیں. اور یہ سب معلوم ہوگا, اللہ ہماری حفاظت فرماوے, جب آنکھیں بند ہونے کو ہوں گی تب انسان کا جی نہیں چاہے گا, ادھر کچھ بھیجا ہو تو جانے کو جی چاہے نا.
اس لیے اسی دنیا کے دلدل میں اور یہیں کی پلیدی و نجاست میں انسان کیڑے کی طرح رہنا چاہتا ہے. اور جنہوں نے آخرت کو آباد کیا وہ اپنے اٹھانے والے کو کہتے ہیں کہ مجھے جلدی لے چلو, اس دنیا کی پلیدی سے جتنا جلدی نکال سکتے ہو نکالو, اور وہاں کی پاکیزگی اور تقدس کے اندر مجھ کو لے جاؤ. میرے بھائیوں, خلاصہ یہی ہے, ان مقاصد کی قدر کیجئے. اور قدردانی کا یہ مطلب نہیں کہ دو جملے آپ نے تعریف کے کہہ دیے, اس کی حقیقی قدردانی اپنے بچوں کو معتد بھی وقت, قابل شمار وقت دے کر, گڑنا پاتر وقت دے کر مکتب کو آباد کرنا ہے. آپ زبانی تعریف نہیں کریں گے تو چلے گا, لیکن اپنے بچوں کو مکتب میں قابل قدر وقت دے کر بھیجو. یہ ہے قدردانی مکتب کی, اور یہی مکتب کی آبادی ہے. ورنہ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کا مکتب کا وقت کٹوتی کر کے اگر کم کر دیں تو آہستہ آہستہ سب بچوں میں یہ مزاج پیدا ہو, اور یہ بنا بنایا مکتب جو آج بڑا آباد ہے کل کو اللہ نہ کرے ویرانی کا شکار ہو جائے. آپ نے دیکھا ابھی بچوں نے یہاں جو پروگرام پیش کیے, بہت سے پروگرام میں ان کی صلاحیت نکلتی ہے. ایک آدمی مقرر بنتا ہے, کوئی ایک دم سے مقرر نہیں بن جاتا. اس طرح سے اسٹیجوں کے اوپر اپنے بچپنے سے با ہمت طریقے پر لوگوں کے درمیان میں ٹوٹا پھوٹا بیان کرتا ہے, اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جس میں وہ بڑے مجمع کو للکار سکتا ہے, ضرورت کی چیز دینی نقطۂ نظر سے لوگوں کو دے سکتا ہے. ہمارے ان بچوں کی ان دینی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ان بچوں پر اگر محنت کی گئی تو سب سے بہترین مقرر, امت کے سب سے بہترین رہنما یہ ہمارے بچے بن سکتے ہیں. عقائد کے تعلق سے ہو, اخلاقیات عبادات اور دوسرے شعبوں کے تعلق سے ہو, ہمارے یہ بچے رہنمائی کر سکتے ہیں. قوم میں پھیلنے والی برائیوں اور منکرات پر انگلی رکھ کر ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ مکتب کی ان تعلیمات کو مخصوص طریقے کے اوپر دیکھیں. اسکول کی تعلیم اگر آپ کو جو ہے غیر مقصود نہیں سمجھتی ہے تو کم سے کم اسے تو مقصود سمجھو. اسے آپ مقصود سمجھ رہے ہو, اس کو کیوں غیر مقصود سمجھ رہے ہو؟ یہ المیہ ہے. دبے پاؤں ہمارے دلوں کے اندر یہ تصور بیدار ہونے جا رہا ہے کہ اسکول کی تعلیم دنیاوی تعلیم اصل ہے, اور یہ پڑھا تو کیا نہیں پڑھا تو کیا. اللہ اس برے خیال سے جو کل کو چل کر ایک بہت بڑا عزم بن سکتا ہے اور عزم فاسد بنے گا, اس سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماوے, اور ان مکاتب کو اللہ دن دگنی رات دگنی ترقیات سے نوازے. میرے بھائیوں, یہ عصری تعلیم کے اندر پوری طرح مشغول ہو جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑی برائی یہ بھی آ رہی ہے کہ ہماری نگاہیں فقط اسباب پر مرکوز رہ رہی ہے, مسبب الاسباب ہمارے ذہن سے غائب ہو گیا ہے. چنانچہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دوائی پیئیں گے تو شفا ہوگی, جاب کریں گے تو ہی ہم کو رزق ملے گا. ہاں, یہ اسباب ضرور ہیں, لیکن آپ یقین جانیے جاب رزاق نہیں ہے, دوا شافی نہیں ہے. ہمارے رب تعالیٰ کا فیصلہ ان سب چیزوں میں اصل ہے. ہم نے ساری چیزوں کو اسباب میں ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کر دیا اور ہمارے رب کو ہم لوگ بھول گئے. یہ اس لیے کہ دینی تعلیم کی طرف التفات نہ کرتے ہوئے فقط دنیاوی تعلیم دلوائی گئی, اور دنیاوی تعلیم کے اندر اسباب ظاہریہ اور مادیت ہی سے بحث ہوتی ہے. رب تعالیٰ کی یاد خدا کر کے بھی کوئی ٹیچر جو ہے ایک گھڑی کے لیے یاد نہیں دلاتا اپنے گھنٹے میں. بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس شعبے میں مزید تنزلی کے اندر نہ جائیں, اس کے لیے بچوں کو دونوں قسم کی تعلیم دلواؤ اور اسے مخصوص سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں پر نظر کرنے اور ہماری زندگیوں میں اس کو اتارنے اور جس غلطی میں بحیثیت قوم کے ہم لوگ مبتلا ہیں اس سے جلد از جلد اور آسانی کے ساتھ نکل جانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیا نظام ہے؟ دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما.
ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لوگ بڑے گنہگار ہیں, بہت خطاکار ہیں, بہت سیاہکار ہیں, ہماری زندگیاں تیری نافرمانی میں گزر گئی, ہے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں پر اپنا قلم آپ کو پھیر دے, اے اللہ درگزر سے کام لے, اے اللہ ہماری نادانی کے اوپر اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما. یا الہ العالمین, بے شک ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے, ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے, مختصر سی دنیاوی ہنگامی لذت پانے کے لیے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے. یا الہ العالمین, ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما, آئندہ اے اللہ گناہوں سے ہماری مکمل حفاظت فرما. گزشتہ جس قدر گناہ کیے ہیں سب پر ہم شرمندہ اور نادم ہیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا تجھ سے سچا پکا عزم کرتے ہیں, اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمیں توبہ نسوح نصیب فرما, توبہ پر ہم کو استقامت نصیب فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی, اعزاء و اقارب, رشتہ دار, پوری امت مسلمہ, زندہ مرحومین سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم پوری امت مسلمہ نے باہر کے امت کے تجھ کو ناراض کر دیا ہے, اللہ اس میں ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. اللہ جب لذت آشنائی کی بات تھی تو نہ تو یاد رہا اور نہ تیرے احکام ہم کو یاد رہے. اے اللہ ہم نے سب چیزوں کو پسے کچھ ڈال کر وقتی لذتیں اٹھائی ہیں, اے اللہ بے شک ہم نے نادانی برتی ہے. اے اللہ اس کے باوجود بھی تیری علیم و خبیر ذات ان سب کو دیکھ رہی تھی, تو نے اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائی. اے وہ ذات کہ جس نے ہمارے گناہوں پر ستائی کا معاملہ کیا, اور اے اللہ تم نے درگزر کا معاملہ کیا. یا الہ العالمین, ہمیں بچا کے لیے یہ گناہوں کی لتیں ہم سے چھڑوا دیں. اے اللہ ہم کو تیری عبادت میں لطف نصیب فرما, اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری کے اندر ہم کو لذت نصیب فرما, تیری نافرمانی سے کوسوں دور فرما. اے اللہ ہمارے پچھلے دنوں کیے ہوئے گناہوں کو بالکل ہی معاف فرما دے, محروم فرما دے, ختم فرما دے. یا الہ العالمین, آئندہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ تو اس پر ہم کو استقامت نصیب فرما. اللہ پچھلی کتنی ہی مرتبہ ہم نے تجھ سے معافی مانگی تھی کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے, مگر اے اللہ یہ توبہ کر کے دو قدم چلے تھے اور نفس و شیطان نے ہماری راہیں مار دی, اور اے اللہ ہم پھر سے گناہ میں مبتلا ہو گئے, لیکن جب جب بھی تیرے در پر آئے ہیں کبھی ٹھکرائے نہیں گئے ہیں. یا الہ العالمین, تو بڑی کریم ذات ہے, اے اللہ بڑی جود و سخا والی ذات ہے. یا الہ العالمین, تو ہم کو اے اللہ یہ بھی فضل عطا فرما کہ ہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور یہ بھی فضل عطا فرما کہ آئندہ گناہوں سے ہم قریب بھی نہ جائیں. یا الہ العالمین, گناہوں سے ہماری مکمل حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کی جانب سے ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں, اللہ معافی مانگتے ہیں, تو امت سے راضی ہو جا. اللہ ہماری بگڑی بنا دے, ہمیں ہمیشہ تیرے دین کا, شریعت کا خیال رکھنے کی توفیق مسمت فرما, تیری اطاعت و فرما برداری کے پیار سے اللہ ہم کو آباد فرما دے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہماری زندگیوں میں اتار دے. اے اللہ یہ جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے, مدارس کا نظام چل رہا ہے, دینی تعلیم اور تعلم کے سلسلے کے جتنے بھی انتظامات ہیں, یا تیرے دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں, جہاں بھر میں جس جگہ بھی ہو رہی ہو, تجھے پسندیدہ ہو, اللہ ان سب کی حفاظت فرما. مومنوں کو اسے قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. بے شک ہم نے تیرے دیے ہوئے ان سلسلوں کی بڑی ناقدری کی. یا الہ العالمین, ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ ہم زبان حال کے تو دوسری تعلیم کو ترجیح دینے ہی لگے ہیں. یا الہ العالمین, یہ ہمارا بہت بڑا اللہ جرم ہے, اللہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم نے تیری دینی تعلیم سے بے التفاتی برتی اور دنیاوی تعلیم میں اپنی خوشیوں کو پانا چاہا. اللہ ہماری اس نادانی پر رحم فرما, اور اللہ اس غلطی سے پوری امت مسلمہ کو باہر نکال دے. اللہ مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے تعلق سے اللہ مومنوں کے درمیان میں ایک بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے, بہت سرد مزاجی پائی جا رہی ہے. اللہ اب مولوی اور عالم بنانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو اس طرح اہتمام سے نہیں بھیجتے جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے بھیجا تھا ہمیں. یا الہ العالمین, ہماری نگاہوں کے اندر اس سلسلے میں کامیابی ہے, اس کا یقین عطا فرما. اے اللہ, بے شک ہمارا یقین ڈاواڈول ہو چکا ہے. اے اللہ, ہم اس منصب پر رہتے ہوئے اے اللہ یقین کے اعتبار سے متزلزل ہو چکے ہیں. اے اللہ, ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرما, ہم کو اس یقین سے محروم نہ فرما. اے اللہ,
تیرے اسی دین کی خدمت کے اندر ہم کو پوری زندگی لگائے رکھ اور اسی پر ہم کو موت بھی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو حق تو نے ہمارے سر پر ڈالا ہے اے اللہ باعظم نے وجود کو پورا کرنے کی توفیق پر عمل فرما. ہر قسم کی حق تلفیوں اور کوتاہیوں سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. اللہ اس گاؤں کا جو مقصد ہے اس کو دن دوگنی رات دوگنی ترقیات سے نواز. اے اللہ سب لوگوں کو مقصد کی تعلیم کی طرف متوجہ فرما. اپنے بچوں کا معصد بھی وقت وہ مقصد کے لیے دیں. اے اللہ اس کی توفیق انہیں میسر فرما. اے اللہ جن جن جگہوں کے اوپر اسلام میں تنزلی اور پستی آ چکی ہے اے اللہ پھر سے عروج اور ثواب اس جگہ دینی تعلیم کو عطا فرما. یا الہ العالمین مدارس کی خدمات کو اللہ قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں منکرات اور تیری نافرمانیاں اے اللہ گھس چکی ہیں اور گھن کی طرح معاشرے کو کھا رہی ہے یا الہ العالمین ان سب کا جنازہ نکال دے, ان سب کو ختم فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا, اپنا عشق اپنی محبت نصیب فرما, اپنی ذات عالی سے وابستگی عطا فرما, تعلق مع اللہ نصیب فرما, اپنا خشوع خضوع عطا فرما, اپنا ایمان و یقین نصیب فرما, اپنا ایمان و اسلام نصیب فرما, اپنی نسبت اپنی ولایت نصیب فرما, اپنا تقرب اپنی نزدیکی عطا فرما. اللہ مقامات ولایت مقامات نسبت عطا فرما. اللہ کفر سے شرک سے فسق سے فجور سے ہمارے حفاظت فرما, زندقہ اور الحاد سے ہمارے حفاظت فرما, بدعت اور منافقت سے حفاظت فرما, یہودیت و نصرانیت سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ مجوسیت و ہندویت سے ہماری حفاظت فرما, اللہ غیر اللہیت سے ہماری حفاظت فرما, اللہ قدیم و جدید تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما, موبائل اور نیٹ کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, مادیت اور مغربیت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, اصلی تعلیم کے فتنوں سے, خواتین اور دنیا کی محبت کے فتنوں سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. اللہ اپنے غضب سے اپنے غصے سے ہمیں محفوظ فرما, اپنے عقاب و عتاب و عذاب سے اپنی دوری اور اپنی محرومی سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. اللہ ہماری دنیاوی زندگی کو اللہ سنوار دے, اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری سے سنوار دے, اللہ ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما دے, اللہ ہماری آخرت کے ایک ایک مرحلے پر ہماری نصرت فرما, اللہ مومنوں کو سعید غیبی اللہ عطا فرما. اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے, تیری علیم و قدیر ذات خوب واقف ہے. اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے, مظلومین کی حمایت فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, یہودیوں کا منہ کالا فرما. یا الہ العالمین قبل اول مومنوں کے ہاتھ میں عطا فرما. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کی مزید آزمائش نہ فرما. اے اللہ بڑے کرے اللہ دل گزار رہے ہیں, اللہ نے انہیں کھانا میسر ہے نہ پانی میسر ہے, اللہ کسی چیز کا چین حاصل نہیں ہے. اللہ ان سب لوگوں کو اللہ آزمائش سے باہر کر دے اور اللہ ان کو فتح یابی نصیب فرما. اللہ ہمارے ہندوستان کے حوالے کے جو کچھ خطرات اللہ محسوس کیے جا رہے ہیں اپنے فضل خاص سے ان سب کو ٹال دے. اللہ یہاں نظام اسلامی قائم فرما دے. اللہ خلافت اسلامیہ کے قریب پر یہاں کا نظام قائم فرما. سب جگہ تیری ہی عبادت ہو, صرف بت پرستی کا کہیں نام و نشان نہ ہو. اللہ تیری نافرمانی کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے. اللہ اس طرح کا ماحول یہاں پیدا فرما, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ تو کر سکتا ہے. اللہ یہاں نظام اسلامی کی باغ و بہار ہمیں دکھلا دے. ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے یا الہ العالمین یہ باغ و بہار ہم کو دکھلا دے. یا الہ العالمین سب مسلمانوں کو ایمان کے اندر اپنی کامیابی محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیاوی اسباب اور دیگر چیزوں کے اندر کامیابی دیکھنے سے اللہ جو بہت بڑی غلطی ہے ہم سب کی پورے پوری حفاظت فرما. جو کچھ کہا گیا اللہ اس میں جو حق ہے ہماری زندگیوں میں اتار دے. جن کوتاہیوں کی نشان دہی کی گئی اللہ اس خلا کو دور فرما دے, کوتاہیوں کو دور فرما دے, ہماری اصلاح فرما دے. اللہ بہت ساری ضرورتیں اور ہیں جو زبان پر نہیں آ پا رہی ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے. اللہ مومنوں نے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما. مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. اللہ جو محفوظ ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, اسیروں کو آسانی کے ساتھ اللہ رہائی عطا فرما. اے اللہ مومن دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم أصلح أمة محمد.
محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعان به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.